بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما بقية الله أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم أليس الله بكاف عبده صلوات حضرات گرامی عام طور پر بندگی کا تصور جو اسلام نے دیا ہے وہ الگ ہے اور جو خاکہ ہم نے بنا لیا ہے وہ الگ ہے۔ ہمارے ذہنوں میں بندگی کا خاکہ بس اتنا ہی ہے کہ نماز پڑھ لی جائے یا روزہ یا اذکار اور ادعیہ دعائیں، لیکن دین نے جو تصور دیا ہے، دین یہ کہتا ہے کہ جیسے تم مسجد میں عبادت گزار نظر آتے ہو، ایسے ہی محلے کے بازاروں میں بھی عبادت گزار نظر آؤ، اور جس طرح تم مسجد میں اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہو، اپنے گھر اور معاشرے میں بھی اپنی بندگی کا اظہار کرو۔ یہ مرحلہ کچھ حد تک مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے، اور پروردگار یہی چاہتا ہے کہ انسان کے زندگی کے ہر شعبے میں وہ بے عنوان بندہ بن کر سامنے آئے، پروردگار عالم کا عبادت گزار بن کر سامنے آئے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، توجہ فرمائیے گا۔ عام طور پر کچھ لوگ یہ آ کر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں مشکلات ہیں، ایک دم سے مالی مشکلات اور دوسری طرح کی مشکلات آ گئیں، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ نہیں معلوم کیوں زندگی کی کایا پلٹ گئی اور کیوں پروردگار عالم نے ہمیں اس طرح سے مشکلات میں ڈال دیا۔ ایک بات عرض کروں، اس پر تھوڑا سا وقت لوں گا، مگر اس کے لیے ایک اور جملہ عرض کروں تاکہ یہ بات اور اس کا جواب دے سکوں۔ عزیزان گرامی، دین یہ کہتا ہے کہ اگر یہ دیکھنا ہے کہ مؤمن مؤمن ہے یا مؤمن نہیں ہے، تو مؤمن کو اس کی نمازوں سے نہ پہچانو، مؤمن کو اس کے طویل سجدوں سے نہ پہچانو، مؤمن کو اس کے طویل رکوع سے نہ پہچانو، مؤمن کو کثرت صوم و صلات سے نہ پہچانو، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ طویل سجدے اس کی عادت بن چکے ہوں، ممکن ہے یہ کہ کثرت صوم و صلات اس کی عادت بن چکی ہوں، اور جہاں مسئلہ عادت کا ہو وہاں عبادت نہیں ہوتی۔ جناب شہید صدر آل اللہ مقامہ فرماتے تھے کہ اے لوگو، اپنی عبادتوں کو عادت نہ بناؤ، اپنی عادتوں کو عبادت بناؤ۔ دین اس منزل پر لانا چاہتا ہے کہ اگر کسی کو دیکھنا چاہو کہ کون مومن ہے، کون کتنا متقی ہے، تو اس کی نمازوں کے ذریعے سے نہیں پہچان سکتے۔ ممکن ہے کہ اسے عادت ہو، ممکن ہے کہ وہ طویل سجدے کسی اور غرض سے کر رہا ہو، لیکن ہاں، اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ صحیح معنی میں مومن اور متقی ہے یا نہیں، تو یہ دیکھو کہ اس کا لوگوں سے لین دین کیسا ہے اور لوگوں سے معاملات کیسے ہیں۔ اگر اس کا لوگوں سے، جو اللہ کے بندے ہیں، اس کا لوگوں سے لین دین صحیح نہیں ہے، اس کا لوگوں سے معاملات صحیح نہیں ہیں، تو یہ سمجھ لو کہ یہ اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہے مگر ہے نہیں۔ اگر یہ کسی کا حق کھا رہا ہے تو سمجھ لو کہ کتنی ہی طویل نمازیں پڑھیں، یہ نمازیں اس کی عادت ہیں، کیونکہ وہ نماز جو برائی سے نہ روکے وہ نماز نماز نہیں ہے۔ اگر مصلی پر کھڑا ہوا ہے اور پوری رات کھڑا ہو کر عبادت کر رہا ہے، صبح جا کر کسی کا حق کھا رہا ہے، تو سمجھ لو یہ مومن اور متقی نہیں ہے۔ اس نے رات، یہ رات جاگا ضرور ہے مگر اس نے رات پر عبادت نہیں کی۔ اور شب قدر آ رہی ہے تو اس کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ جاگنا الگ ہے اور عبادت کرنا الگ ہے۔ پروردگار شبائے قدر میں یہ نہیں چاہتا کہ ہماری آنکھیں جاگیں، پروردگار چاہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کے ساتھ تمہارا دل بھی جاگنا چاہیے۔ اگر صرف آنکھیں جاگ رہی ہوں اور دل سو رہا ہو تو یہ پروردگار عالم کا مقصود نہیں ہے۔ پروردگار چاہتا ہے کہ جاگو تاکہ تمہارا دل بھی جاگ جائے، لیکن اگر دل سوتا رہے تو یہ صرف ظاہری عبادتیں جسے تم عبادت سمجھ رہے ہو، پروردگار عالم کے یہاں مورد قبول نہیں ہے۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مشکلات میں ہیں، پریشان ہیں، پروردگار عالم نے ہمیں ایک دم سے پریشانیوں میں ڈال دیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کیوں۔ اس کا جواب یہ ہے، جو میں تفصیل کے ساتھ جواب دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر کسی مومن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی نمازوں کے ذریعے سے نہیں، اس کے روزوں کے ذریعے سے نہیں، اس کے معاملات کے ذریعے سے پہچانا جائے گا، اس کے لین دین کے ذریعے سے پہچانا جائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، اکثر مشکلات، میں یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جہاں تک میں نے اساتذہ سے سنا ہے اور جہاں تک میں نے لوگوں کو دیکھا ہے اور جن لوگوں کو یہ چیزیں بتائی ہیں اور انہوں نے اپنے یہ معاملات صحیح کر لیے، تو میں نے جو دیکھا ہے وہ مشکلات سے نکل گئے۔ وہ باتیں اب عرض کر رہا ہوں۔ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مشکلات میں آ گئے، ہمیں نہیں معلوم کیوں آئے، یقیناً کسی نے کچھ کر دیا ہے یا کسی نے نظر لگا دی ہے یا کچھ اور ہو گیا ہے، نہیں معلوم کیا معاملات ہیں، آپ فال نکال دیجیے، آپ جائزہ نکال دیجیے، آپ فلاں چیز۔ میں نہیں کہہ رہا کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، باب الصحن پورا ایک باب ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نظر بد کی حقیقت نہیں ہے، نظر بد کا پورا ایک باب ہے، مگر اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں نظر لگائیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے خود اپنے آپ کو نظر لگا دی ہوں۔ جہاں پر انسان کے اپنے معاملات ٹھیک نہ ہوں، وہاں پر خود بخود روزی بھی اڑ جائے گی اور برکت بھی اڑ جائے گی۔ پروردگار عالم نے نظام ایسا بنایا ہے کہ اگر تم اس نظام پر چلو گے تو روزی بھی تمہیں ملے گی، برکت بھی تمہیں ملے گی۔ اور یہاں پر ایک دن لارڈ عرض کر دوں، کل بھی یہ بات آئی تھی کہ علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ پروردگار سے بس اتنی دعا کرو، چونکہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں کہ پروردگار میری روزی میں اضافہ کر، بس اتنی دعا کافی ہے، اس سے آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار میری تنخواہ بڑھا دے، پروردگار میری تجارت بڑھا دے، اس پروردگار سے اتنا مانگو کہ پروردگار روزی میں اضافہ کر۔ اس پروردگار کو راستہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے معلوم ہے کہ اسے روزی کہاں سے پہنچانی ہے، چاہے وہ زمین کے نیچے سے روزی دے یا آسمان کے اوپر سے روزی دے، جو اس کی مرضی ہے وہ پہنچا دے گا۔ عام طور پر ہم لوگ پروردگار عالم سے جب دعا کرتے ہیں تو اسے مقید کر دیتے ہیں، محدود کر دیتے ہیں، لیکن بہرحال جو عرض کر رہا ہوں کہ عام طور پر جب انسان کی روزی اڑتی ہے یا جب انسان کی برکت اڑتی ہے، اس لیے کہ انسان پروردگار عالم کے دیے ہوئے راستے پر نہیں چل رہا، جب انسان پروردگار عالم کا راستہ چھوڑے گا تو پروردگار نے کائنات ایسی سجائی ہے کہ خود بخود روزی اڑ جائے گی، کوئی کسی کی روزی نہیں اڑائے گا، خود بخود برکت اڑ جائے گی چاہے تم چاہو یا نہ چاہو۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ انسان اپنی آنکھ میں چاقو مارے اور کہے پروردگار میری آنکھ بچا لے۔ پروردگار نے نظام ایسا بنایا ہے کہ اگر آنکھ میں چاقو مارو گے تو آنکھ کو نقصان ہوگا، اگر نظام پر چلو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں تمہارے راستے سے نہ ہٹا سکتی ہے، نہ دنیا کی کوئی طاقت تم سے تمہارا رزق چھین سکتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، آج تک کوئی دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا، چاہے وہ کتنا ہی قدرت مند ہو، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور ہو، کہ وہ ہم سے ہمارا رزق چھین لے۔ پروردگار نے اگر ہمیں رزق پہنچانا ہے تو کہیں سے بھی پہنچا دے گا۔ وہ پروردگار جو پتھر کے اندر ایک چھوٹے سے کیڑے کو رزق دے سکتا ہے، تو کیا ہم جیسے انسانوں کو رزق نہیں دے سکتا؟ ہم جیسے انسانوں کو رزق نہیں دے سکتا؟ اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ رزق دینا ہے، مگر یہ کہ تم خود رکاوٹ ایجاد کرو۔ اس کا رزق آ رہا ہے، رکاوٹ ہم ایجاد کرتے ہیں، رزق رک جاتا ہے اور اس کے بعد ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے رزق رک جاتا ہے؟ وہ باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو عملی باتیں ہیں، جو پریکٹیکل ہیں۔ عام طور پر جہاں بھی دیکھا گیا یہی مسئلے تھے، جب مسئلے حل ہو گئے تو روزی اور رزق دوبارہ آنا شروع ہو گیا۔ چونکہ بالکل ایسا ہی ہے کہ نور آ رہا ہے اور میں نے درمیان میں رکاوٹ ایجاد کر دی۔ جب رکاوٹ ایجاد کی ہے تو نور تو آ رہا تھا، یہ میں نے رکاوٹ ایجاد کی ہے، میری وجہ سے نور آنا بند ہوا ہے۔ اگر میں رکاوٹ ہٹا دوں تو نور جیسے پہلے آ رہا تھا ایسے ہی بعد میں بھی آئے گا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو جس کی وجہ سے میں رکاوٹ ایجاد کرتا ہوں؟ عزیزان گرامی، جس انسان کی گردن پر دوسروں کا حق ہو، چاہے وہ جیسا بھی حق ہو، جس انسان کی گردن پر دوسروں کا حق ہو، اور پروردگار جانتا ہے کہ تمہارے گردن پر دوسروں کا حق ہے، جو انسان دوسروں کا حق کھا رہا ہو، لا محالہ اس کی زندگی سے برکتیں اٹھ جائیں گی، برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ جس کی بھی گردن پہ حق ہے، چاہے جیسا حق ہو، کسی کا کوئی مال ہمارے پاس رکھا تھا، ہم نے اسے واپس نہیں کیا، اس کا حق ہے میری گردن کے اوپر۔ وراثت کے مسئلے عام طور پر ہوتے ہیں، وراثت میں حصہ تھا، میں نے ادا نہیں کیا، حق ہے اس کا میری گردن کے اوپر۔ حق اللہ کی بات ہو یا حق الناس کی بات ہو، قرض لیا ہے، عام طور پر یہاں پر لوگ پھنس جاتے ہیں، قرض لیا ہے نہیں کر رہے واپس، واپس کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تو اس کی بحث ابھی نہیں کر رہا، وہ انشاءاللہ کبھی بعد میں موقع ملا تو اس پر کبھی بات ہوگی۔ قرض لے لیا، پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے منع کیا ہے کہ قرض نہ لو، حرام کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو اسلام نے منع کی ہے وہ حرام ہو۔ طلاق نہیں دو، مگر طلاق حرام نہیں ہے، طلاق جائز ہے، مگر اس جائز کام سے اسلام نے منع کیا ہے، تو جائز ہونا الگ ہے اور اسلام نے ممکن ہے کہ اس جائز کام سے منع کیا ہو، اخلاقی اعتبار سے، فقہاً ممکن ہے کوئی چیز جائز ہو، اخلاقاً جائز نہ ہو یا اچھی نہ ہو۔ اسلام نے منع کیا ہے، اگرچہ قرض لینا جائز ہے مگر نہ لو قرض، قرض لوگے تو برکتیں اٹھ جائیں گی۔ عام طور پر دیکھیے ہر انسان ایک دوسرے سے قرض، بلا وجہ کا قرض، کبھی انسان مجبور ہو جاتا ہے وہ الگ ہے، بلا وجہ کا قرض، اگر آپ قرض کے بارے میں روایات پڑھیں تو قرض کے بارے میں روایات بہت عجیب ہیں، ایاک ودین، خبردار قرض نہ لینا، فانہ ہم باللیل وذل فی النہار، چونکہ یہ وہ قرض ہے کہ جو رات میں تمہارے لیے پریشانی کا سبب بنے گا، دن میں تمہارے لیے ذلت کا سبب بنے گا۔ دیکھیں منع کیا ہے، اب آپ کہیے جائز ہے، پھر یہ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ روایت حرام کہہ رہی ہے، مگر روایت کیا کہہ رہی ہے؟ پھر روایت کہہ رہی ہے کہ قرض نہیں لینا۔ پھر دوسری طرف آتی خفف الدین، اپنے قرض کم سے کم کر دو، فإن فی خفت الدین زیادۃ العمر، کیونکہ اگر قرض کم ہوگا تو عمر بڑھ جائے گی۔ کیوں بڑھ جائیں گے؟ آپ کا یہ حدیث ہے اس لیے بڑھ جائے گی۔ اگر حدیث نہ بھی ہوتی تب بھی قرض کا عمر سے بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق۔ اگر حدیث نہ بھی ہوتی، ان احادیث کو کہتے ہیں احادیث ارشادیہ، جو ارشاد کر رہی ہیں، جو کیا ہے انشاءاللہ کبھی بات۔ اگر یہ حدیث نہ بھی ہوتی تب بھی قرض لینے سے عمر کم ہو جانی تھی۔ کیوں؟ ایک تکوینی رابطہ ہے قرض میں اور عمر میں، عمر کے کم یا زیادہ ہونے میں۔ جب انسان قرض لے گا تو اگر ذمہ دار ہے تو پریشان ہوگا، جب پریشان ہوگا تو عمر کم ہوگی۔ قرض نہیں لے گا تو پریشان نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا تو عمر بڑھ جائے گی۔ اور جیسی کتنی روایات ہیں، پیغمبر نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الکفر والدین۔ اب اس روایت پر رک جائیں، یہ سب میں چند ایک روایات پڑھ رہا ہوں، پڑھنا روایت بہت ساری ہیں۔ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، کفر سے توجہ چاہتا ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کفر سے اور قرض سے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایعدل الدین بالکفر؟ کیا قرض اور کفر دونوں مساوی ہیں؟ آپ نے کہا ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کفر سے اور قرض سے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا قرض اور کفر جو آپ نے برابر میں رکھے ہیں، جو قرض لیتا ہے اور جو کافر ہے، دونوں ایک جیسے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا نعم، جی ہاں۔ اب ان روایت کا مطلب کیا ہے، یہ اپنی طرف، یہ ساری روایت باقی ہیں۔ تو بہرحال قرض کا ہماری عملی زندگی سے بہت گہرا رابطہ ہے۔ جو بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ قرض لینے سے اس کے گھر میں دولت آ گئی، اس کے گھر میں کوئی رقم آ گئی، ممکن ہے کہ رقم آئے مگر برکت لے جائے، کیونکہ کثرت میں اور برکت میں زمین آسمان کا رابطہ ہے، ایک خاص رابطہ ہے۔ جس طرح سے زمین اور آسمان ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، زمین آسمان پر اثر انداز ہوتی ہے، آسمان زمین پر اثر انداز ہوتا ہے، ایسے ہی قرض میری زندگی پر اثر انداز ہو رہا ہے، میں چاہوں یا نہ چاہوں۔ قرض میری زندگی سے برکت اڑا دے گا، چاہے میں چاہوں یا نہ چاہوں۔ آپ نے دیکھا، دیکھ رہے ہیں نا، معاشرے میں بلا وجہ کے قرض، اور پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں، مولانا صاحب مجھے نہیں معلوم، ذرا جا کر دیکھیے، ذرا حساب لگائیے، مجھے نہیں معلوم ایسا کیا ہو گیا۔ اچھی خاصی دولت آ رہی تھی، اچھی خاصی برکتیں آ رہی تھی، اچھی خاصی نعمتیں تھیں، ایک دم سے سب رک گیا، کچھ نہیں رکا، سب آ رہا ہے، ہم نے رکاوٹ ایجاد کر دی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے مثال دی میں نے، نور آ رہا ہے جیسے پہلے آ رہا تھا، ایسے ابھی آ رہا ہے، مگر میں نے رکاوٹ ایجاد کر دی۔ تو کیوں آئے گا نور؟ رکاوٹ اللہ نے ایجاد نہیں کی، اللہ تو ایسے ہی نعمتیں دے رہا ہے۔ جب میں نے رکاوٹ ایجاد کی تو اللہ کی نعمتیں رک جائیں گی، اس میں اللہ کیا کیا قصور؟ اب آپ مجھے بتائیے، ایک شخص جو خود اپنے گھر سے برکتیں اڑا رہا ہے، جو خود دوسروں کا مال نہیں دے رہا، جو خود دوسروں کا حق نہیں دے رہا، اب چاہے وہ جتنی بھی نمازیں پڑھے، جیسی بھی نمازیں پڑھے، لوگوں کا حق کھانے کے بعد جتنا ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک وہ اس طرح سے وارد نہ ہو۔ کیوں؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ مجھے بیماری کوئی اور ہے اور دوا کوئی اور سی لے رہا ہوں، جو بیماری ہے دوا بھی وہی لینی ہوگی، اور اسی اعتبار سے لینی ہوگی، بیماری کچھ ہے دوا کچھ ہے۔ بیماری ہے کہ میں نے اپنے معاملات خراب کیے ہیں خود، لوگوں کا حق کھایا ہے خود، لوگوں کا مال میری گردن پر ہے، لوگوں کا قرض میری گردن پر ہے، اور میں کہوں کہ نماز پڑھ کے مسئلہ حل ہو جائے۔ نماز پڑھ کر یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے، اگرچہ نماز سے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، جب تک یہ مسئلہ میں خود صحیح نہ، ہاں ہاں، جب مسئلہ حل کر دوں، جب میں دوسروں کا حق دے دوں، جب دوسروں کے حقوق سے بری و ذمہ ہو جاؤں، اس کے بعد نماز پڑھوں اور کہوں پروردگار مجھے رزق دے، پھر پروردگار جانتا ہے زمین کے نیچے سے رزق دے یا آسمان کے اوپر سے رزق دے۔ اور یقین مانیے پروردگار، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ظاہراً آپ لوگ کی کچھ اور لوگوں کے درمیان، یقین مانیے کہ پروردگار ایسی جگہ سے دیتا ہے کہ جہاں سے ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا، اور عام طور پر جہاں سے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں پروردگار وہیں سے نہیں آتا۔
آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں جہاں سے ہم سوچ رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا، انشاءاللہ پروردگار یہاں سے دے گا، پروردگار یہاں سے مسئلہ حل کر دے گا، پروردگار وہیں سے نہیں کرتا. اور جہاں سے ہم نہیں سوچ رہے، گمان بھی نہیں کرتا، سوچنا تو دور کی بات ہے، جہاں سے ہم گمان بھی نہیں کرتے پروردگار وہیں سے وارد ہوتا ہے اور ہمارے مسئلے حل کر دیتا ہے. تو جب تک میں خود اپنے آپ کو صحیح نہ کر لوں، جب تک میں خود اپنے معاملات صحیح نہ کر لوں، میرے معاملات صحیح ہونے والے نہیں، چاہے وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں. ایک شخص کی نماز قضا ہیں، جو نماز قضا ہیں اس کا اثر زندگی پر ہوگا، وہ چاہے یا نہ چاہے برکت اڑے گی، روزی اڑ جائے گی، کیونکہ خاص رابطہ ہے. آپ مجھے دیکھیں، بعض ایسے لوگ ہیں جو کم پر بہت خوش نظر آتے ہیں. کیوں؟ میں نے دیکھے ہیں بہت قریب سے. اور بعض ایسے ہیں کہ ان کے پاس سب ہیں مگر پھر بھی پریشان رہتے ہیں، مولانا صاحب یہ مسئلہ رکا ہوا ہے، یہاں اس کا مسئلہ ہے، وہاں اس کا ہے، اس کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس ہیں مگر چونکہ وہ اللہ کے راستے پر نہیں چل رہا، اللہ نے کثرت دے کر برکت لے لی. اور یہاں یہ ہے کہ جس کے پاس کم ہے مگر اللہ نے اس کو ایک کم پر سارے مشکلات اس کی حل کر دیں، ورنہ برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت یہی ہوتی ہے کہ کم سے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں. برکت کا معنی یہی ہے نا، چیز کم ہے مگر مسئلے بہت زیادہ حل کر رہی ہے. کثرت یہ ہے کہ چیز بہت زیادہ ہے مگر کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. یہی ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے مگر مسئلے وہیں کھڑے رہتے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، دیکھنے میں فقیر ہیں مگر خوش ہیں، سارے مسئلے حل ہو رہے ہیں. کیوں؟ پروردگار عالم نے یہ کہہ دیا ہے، میرے راستے پر چلو گے، ڈھنگ سے چلو گے. راستے پر چلنا اور ڈھنگ سے چلنا، اگر میرے راستے پر ڈھنگ سے چلو گے تو میں تمہارے مشکلات دور کروں گا، میں تمہاری زندگی میں برکتیں لے کر آؤں گا. چاہے حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو، خمس نہیں دے رہے مولانا صاحب، مسئلے حل نہیں ہو کے دے رہے. خمس دیا ہے؟ کبھی نہیں دیا، تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ امام کا مال کھا کر، سید کا مال کھا کر اور چاہ رہے ہیں کہ گھر میں برکت ہو جائے؟ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. سید کا مال کھا رہے ہیں، یتیم کا مال کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہو رہی. کیوں ہوگی برکت؟ کیسے ہوگی برکت؟ گھر میں حرام آ رہا ہے اور کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی. عزیزان گرامی، ایک لقمہ حرام، ایک لقمہ حرام صرف میری نہیں، میری نسلوں کی زندگی برباد کرتا ہے. روایت کے مطابق ایک لقمہ حرام، میں سب بہت زیادہ رکوں گا نہیں، وقت تقریباً تمام ہو رہا ہے، ہو چکا ہے بلکہ وقت تمام، میں تو بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا تھا. ایک لقمہ حرام نسلوں کو برباد کرتا ہے. کسب الحرام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کسب الحرام یبین فی الذریہ، حرام نسلوں میں اپنا اثر دکھاتا ہے. وہ جو ایک لقمہ حرام دکھایا ہے، اور یہ بات ہماری سائنس بھی واضح کر رہی ہے اور بتا رہی ہے، ثابت کرتی ہے کہ 90 نسلوں تک ایک انسان کا اثر جاتا ہے. یہ سائنس کہہ رہی ہے، دین بہت پہلے کہہ رہا تھا کہ ایک لقمہ حرام تمہاری نسلوں میں اثر دکھائے گا. اسی کے برخلاف، ایک لقمہ حرام تمہاری زندگی میں اثر دکھائے گا، نسلوں میں اثر دکھائے گا. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ اولاد کی تربیت نہ کریں، نہیں کر پائے، کوئی بھی وجہ، باپ نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے ملک سے باہر ہے، نہیں آ سکتا ملک، مگر گھر میں حلال دے رہا ہے، اپنی اولاد کو حلال کھلا رہا ہے، تو حلال خود بخود اولاد کی تربیت کر دے گا. حلال خود تربیت کر دے گا، کیونکہ حلال میں پروردگار عالم نے اتنی طاقت رکھی ہے. بہرحال، اپنے معاملات صحیح نہیں ہے اور پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں کیا مشکلات آ گئی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. چاہے کتنی ہی نمازیں پڑھی جائیں، چاہے کتنی ہی تسبیحاں پڑھ لی جائیں، مسائل ہمارے حل نہیں ہوں گے جب تک میں صحیح راستے پر نہ آ جاؤں. بالکل ایسے ہی جیسے ابھی مثال تھی کہ بیماری کچھ ہے، دوا کچھ کھا رہا ہوں، راستہ یہ رکھا ہے، میں اس راستے سے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر اس راستے پر چلوں گا تو مزید دور ہو جاؤں گا. اس مشکل کا راستہ یہ تھا، مشکل یہاں سے حل ہونی ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں. بہرحال، تو پروردگار عالم کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر تم صحیح راستے پر چلے، جو شروع میں کہہ رہا تھا، اگر تم نے صحیح بندگی کی، اگر تم بندہ خدا بن کر رہے، تو میں تمہاری مصلحت کا ذمہ دار ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کس طرح سے تمہارے لیے کون سی مصلحت نازل کرنی ہے، جیسے کہ کل بیان کر رہا تھا، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، بات تمام کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، ہم بندگی کرنا نہیں جانتے مگر وہ خدائی کرنا جانتا ہے۔ وہ اس وقت بھی خدائی کر رہا تھا جب نہ میری ماں کچھ کر سکتی تھی نہ میرا باپ کچھ کر سکتا تھا۔ وہ اس وقت بھی مجھے رزق دے رہا تھا جب نہ میری ماں مجھے پال سکتی تھی نہ میرا باپ مجھے پال سکتا تھا۔ اس نے اس وقت بھی میرے لیے رزق کا انتظام کیا جب کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اندر بن کیا رہا ہے۔ اس وقت وہ مجھے پال رہا تھا، تو اس دنیا میں لانے کے بعد مجھے چھوڑ دے گا؟ جو مجھے وہاں رزق دے رہا ہے یہاں رزق نہیں دے گا؟ آپ نے بعض لوگوں سے سنا ہوگا اس طرح کی باتیں، لیکن اب میں اس طرف نہیں جا رہا۔ بہرحال، تو پروردگار خدائی کرنا جانتا ہے اگر ہم بندگی کریں۔ کائنات میں ایک شخص ہے کہ جس نے صرف بندگی کی، دنیا میں کوئی ایسا لہجہ نہیں گزرا کہ اس نے بندگی نہ کی، اور ایسی بندگی کہ اس سے پہلے نہ کسی نے بندگی کی نہ اس کے بعد کسی نے بندگی کی۔ پھر پروردگار عالم نے ایسی خدائی کی، ایسی خدائی کی کہ اگر کسی کے اندر بھی انسانیت ہے اور اس کا دل دھڑک رہا ہے تو وہ کہے گا یا حسین۔ یہ خدائی ہے پروردگار عالم۔ ساری دنیا مل کر اس ذکر کو دبانا چاہ رہی ہے اور وہ صرف پروردگار عالم کی بندگی کر رہے ہیں۔ پروردگار پھر اپنی خدائی کر رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، فوج ان کی، تخت ان کا، ساری دنیا ان کی، قلم ان کا، میڈیا ان کا، آج کے زمانے کا جسے ہم میڈیا کہہ رہے ہیں، سب ان کا، مگر جیتا کون؟ حسین ابن علی۔ فوج ان کی کم سے کم 30,000 کا مجمع ہے کربلا میں، فوج ان کی، تخت ان کا، جو کہتے ہیں 52 ملک ہیں آج کے جس پر وہ حکمران کر رہا تھا اس زمانے میں، سلطنت ان کی، اسلحہ ان کے پاس، فوج ان کے پاس، راوی ان کا، مگر آج قلم کس نے لکھا؟ آج قلم کون لکھ رہا ہے؟ آج قلم کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہی جو پروردگار عالم کی بندگی کر رہا تھا۔ کیوں؟ پروردگار جانتا ہے کہ اگر تم بندگی کرو گے تو میں بہترین خدائی کرنے والا ہوں، اور پروردگار نے خدائی کی۔ کیسی خدائی کی اور کس طریقے سے کی؟ ہم اسباب کے محتاج ہیں مگر پروردگار اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بات میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، یہیں سے محل مجلس کی طرف جا رہا ہوں۔ یزید نے شام سے اپنے دو جاسوس بھیجے تھے کربلا۔ کیوں بھیجے تھے، کس لیے، یہ سب باتیں پھر رہ جائیں گی، وقت بھی تمام ہو گیا ہے۔ جاسوس بھیجے تھے کربلا اور کہا تھا کہ جاؤ، جا کر دیکھ کر آؤ کہ جو عمر ابن سعد بتا رہا ہے صحیح بتا رہا ہے یا نہیں، یا غلط بتا رہا ہے، جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ وہ جاسوس آئے اور عصر عاشور تک کربلا میں رہے، اور امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے سے کچھ دیر پہلے کربلا چھوڑ کر شام کی طرف چلے گئے، اور جو بتاتے ہیں اگلے اتنی تیز رفتار گئے ہیں کہ اگلے دن انہوں نے اپنے آپ کو شام پہنچا دیا، اور پھر یزید کے پاس آئے۔ یزید نے کہا، ہاں بھائی کیا ہوا، کون جیتا، کون جیت رہا ہے، جب تم نکل رہے تھے تو کون جیت رہا تھا یا کون جیتا؟ انہوں نے کہا کہ یزید تو جیت رہا تھا۔ کیا مطلب میں جیت رہا تھا؟ یزید تو جیت رہا تھا مگر اب ہار گیا۔ کہ کیوں جیت رہا تھا، جیتا کیوں نہیں، ہار کیوں گیا؟ مجھے جو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ ہم جیت گئے، سب تو ہمارے پاس ہے، فوج ہمارے پاس ہے، جاہو حشم ہمارے پاس ہے، سلطنت ہمارے پاس ہے، کچھ بھی نہیں گیا ہمارا مگر ہم ہار گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر انہوں نے جواب دیا، یزید تو جیت رہا تھا مگر اثر عاشور حسین آخر وقت میں علی اصغر کو لے آئے، اب تو کبھی نہیں جیت سکے گا، تو نہیں جیت، یہ بچہ بتائے گا کہ حسین بے گناہ، تو ظالم۔ آپ نے دیکھا پروردگار نے ایک قربانی کے ذریعے سے ساری چالیں نیست و نابود کر دی۔ بس دو تین جملے سن لیں بات تمام کر رہا ہوں۔ اسی لیے تاریخ نے لکھا ہے کہ جب علی اصغر کو دفن کیا ہے، حسین دفن کرنے کے بعد اٹھ نہیں پا رہے، گویا ساری طاقت چلی گئی ہو حسین کی۔ ایسا کیا ہے اس چھوٹے سے بچے میں؟ حسین جانتے ہیں یہ چھوٹا سا بچہ ہے، مگر وہ کام کر کے جا رہا ہے کہ جو کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یہی ہوا کہ علی اصغر کو قبر میں لٹایا، اور پھر علی اصغر کے پھول سے رخساروں پر گرم ریت ڈالنا شروع کی، اور جب علی اصغر کو دفن کر دیا تو اب حسین سے اٹھا نہیں جا رہا۔ یہ پہلا اور آخری موقع ہے کہ جہاں پروردگار نے حسین کو دلاسا دیا ہے، حسین عباس کا علم لے آئے، مگر پروردگار نے آسمان سے حسین کو دلاسا نہیں دیا۔ حسین علی اکبر کی میت لے آئے، مگر پروردگار نے حسین کو دلاسا نہیں دیا۔ حسین قاسم کی میت لے آئے، مگر پروردگار نے حسین کو دلاسا نہیں دیا۔ حسین ایک ہاتھ سے اون اور ایک ہاتھ سے محمد کلاشا اٹھا کر لے آئے، مگر پروردگار نے حسین ابن علی کو دلاسا نہیں دیا، تسلی نہیں دی۔ لیکن جب علی اصغر کو دفن کیا تو پروردگار نے تسلی دی، اور آسمان سے آواز آئی، یا حسین دعا ہو فإن له مرضعا فی الجنہ، حسین علی اصغر کو چھوڑ دو، ہم نے جنت میں اس کے لیے دایا مقرر کر دی ہے۔ حسین کا دل ٹوٹا ہوا تھا، اے میرے مالک، میرا چھوٹا سا بچہ دو قطرے پانی مانگ رہا تھا، لیکن ہائے، میں اپنے بچے کو دو قطرے پانی نہ دے سکا۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما، تمام مریضوں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ اہلِ بیت کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں، ان سب کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اہلِ بیت کے دشمن خصوصاً امریکہ، اسرائیل، وہابیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار اسرائیل کو نیست و نابود فرما، پروردگار اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ دشمن کی تمام تر سازشوں کو انہی کی طرف پلٹا دے۔ پروردگارہ ملت فلسطین کو کامیاب اور کامران کا کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو امام زمانہ کے اوان و انصار میں شامل فرما، بحق محمد و آل محمد۔